الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم بابا زبرم درد پاک قال سبحانك اللهم انك انت العليم الحكيم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ دروس میں قرآن کریم فرقان حمید کے تحفظ کے حوالے سے چند نظریاتی اعتقادی اور احکامی اور فضائی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی. آج ایک نئے عنوان کے طرف ہم چل رہے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے, اور یہ نظریات اور اعتقاد کے حوالے سے ایک بنیادی مضمون ہے جو ہر مسلمان کو اس کا جاننا انتہائی اشد ضروری ہے, اور وہ موضوع ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور صفات الہیہ میں سے ہے. تو جب یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے صفات الہیہ میں سے ہے, تو پھر اس پر مخلوق کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا, اسے مخلوق نہیں کہا جا سکتا. بلکہ جس طرح اللہ رب العالمین جل مجدہو کی ذات مبارکہ مقدسہ غیر مخلوق ہے, اسی طرح اس کی جملہ صفات جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بھی تمام کے تمام غیر مخلوق ہے. زمانہ قدیم کے اندر دو گروہوں نے اس پر زیادہ شورش کی, اور قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ان نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی کہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہے اور اللہ رب العالمین خود نہیں کلام فرماتا, بلکہ اپنے کلام کو جبریل میں پیدا کر دیتا ہے, اپنے کلام کو درخت میں پیدا کر دیتا ہے, اور جس طرح اللہ دیگر چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اس طرح وہ جبریل میں, پتھروں میں, ہواؤں میں کلام کو پیدا کرتا ہے, اور وہ چیز کلام کرتی ہے, اللہ کلام نہیں کرتا. جبکہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کے بنیادی نظریات اور کئی نصوص قطعیہ اور کئی بنیادی آیتوں کے خلاف یہ نظریہ ہے. انشاءاللہ آج ہم اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے, کل بیان کریں گے. اور امت نے, اجلہ علماء نے, صحابہ نے, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں کثیر احادیث, مانا کہ سند کے اعتبار سے اس میں ضعف آتا ہے, لیکن علم کلام پر گفتگو کرنے والے محققین علماء نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فتاووں کو جمع کیا, مرتب کیا, کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کلام کیا خدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اب ہم اس مرحلے میں آئے ہیں کہ اپنے توحید کے ذوق کو تھوڑا بڑھائیں, اپنے نظریات کو. عموماً میرے خیال میں نے اب تک اس موضوع پر گفتگو اتنی تفصیل سے کی نہیں ہے, اور یہ ایک نیا موضوع ہوگا, تھوڑا علمی بھی ہوگا, تھوڑا نظریاتی بھی ہوگا, اعتقادی بھی ہوگا, اور آپ کے شعور کو بالغ بھی کرے گا انشاءاللہ. تو جن لوگوں نے یہ کہا, غور سے ایک ایک بات سنتے چلیں, جن لوگوں نے یہ کہا کہ کلام اللہ نہیں کرتا اور کلام اللہ کی صفت نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کسی چیز میں, جبریل میں, پتھروں میں, ان چیزوں میں کلام کی طاقت کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہ کلام کرتے ہیں, ایک بات یہ. پھر دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ کلام خدا کی صفت کیسے ہو سکتا ہے, خدا کی کوئی صفات نہیں ہے, بس خدا کی ذات ہے, اور وہی قدرت, وہی علم, وہی تمام چیزوں سے پہچانی جاتی ہے, صفات نہیں ہے, بس جو بھی ہے وہ عین ذات ہے, وہ سب اللہ کی ذات ہی ہے, اس کے ساتھ کسی صفات کا قیام نہیں ہے. جبکہ امت کے علماء نے اور اجلہ علماء نے اور امت کا اجماع رہا اس پر کہ ان دونوں نظریات کا رد کیا گیا, جس کو ہم عقلن بھی اور دلائل سے بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے کہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور علم کلام کے اندر یہ اسلامی نظریہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اور وہ صفات اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ قائم ہیں, آگے آئے گا اس کا ذکر, اور کلام باقاعدہ باضابطہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے. قرآن میں ایک نہیں متعدد نصوص موجود ہے, بالخصوص واضح نصوص میں سے کئی نصوص ہے, اس میں سے ایک بڑا مشہور کلام ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو یہ لفظ موجود ہے قرآن کے اندر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو یہ جو لفظ موجود ہے یہ نص اس بات کو واضح کرتی ہے اور اس قرینے کو بالکل بے غبار کرتی ہے اور بالکل روشن کرتی ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ ذاتیہ میں سے ایک صفت صفت کلام ہے, کیونکہ قرآن اس بات کو خود ذکر کر رہا ہے. اور اگر آپ کلام کو خدا کی صفت نہیں مانیں گے بلکہ یہ مانیں گے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کے اندر کلام کی صفت بیان کرتا ہے اور وہ کلام کرتی ہے, تو یہ قرآن کے نص کا انکار ہے. امام للکائی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام کے بہت بڑے امام ہیں, آپ نے اپنی کتاب السنہ میں, علامہ ابن خلال نے اپنی کتاب میں, میرے آقا امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں, میرے آقا حضور سرکار امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین میں, ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فقہ شرح فقہ اکبر میں, امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی بنیادی نظریاتی کتاب فقہ اکبر میں, امام ابو جعفر احمد بن محمد التہاوی الحنفی امام نصفی اپنی مضبوط مختصر اور مدلل اور جامع علم کلام پر کتاب العقیدۃ النصفیہ, اور امام التہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مضبوط کتاب العقیدۃ التہاویہ, یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس میں ان تمام نصوص کی وضاحتیں موجود ہیں. راضی جی, یہ میں کتابوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ گویا کہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ پھر شرح فقہ اکبر ہمارے اندر, ہمارے احناف کے اندر علم کلام یعنی نظریات امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ, سر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح فقہ کی تفہیم کے لیے چار امام ہیں جن کے اصول کو بنیاد بنا کر, ان کے بنیادی پرنسپل کو بنیاد بنا کر ہم قرآن و سنت سے مسائل اجتہادیہ خص کرتے ہیں, جو اماموں نے وضع کیا جس میں سرکار سراج الامہ حبر الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ہیں. اس طرح علم کلام کی بنیادی اصول جو ہے جنہوں نے وضع کیے وہ پیمانے وضع کیے جس سے عقائد و نظریات کو سمجھا جائے، اور بالخصوص وہ آیات، اور بالخصوص وہ آیات جو متشابہات میں سے جس کی تاویل کی ضرورت ہے، اس میں ان اماموں کو بنیاد بنایا جاتا ہے. ایک تو میرے آقا حضور امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذات گرامی، احناف جن کے اصول کو فالو کرتے ہیں، اور جمہور اہل سنت جن کی طرف چلتے ہیں وہ امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ کی دو کتابیں علم کلام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں، یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے. ایک تو آپ کی مضبوط کتاب ہے کتاب التوحید، اور آپ نے اپنے مبارک قلم سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ 303 ہجری غالباً ان کا سن وصال ہے متوفا 303 ہجری، اور یہ تین یا چار واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے تلمیذ بن جاتے ہیں. تو آپ نے قرآن و سنت کی ان تمام آیات، بالخصوص جس طرح کے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی امام ہیں اور اورنگزیب عالمگیر کے استاذ ہیں اور ماضی قریب میں ہندوستان میں گزرے ہیں، انہوں نے احناف علماء کے اندر قرآن کی خدمت میں وہ کام انجام دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پورے قرآن کے اندر صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، جس میں احکام جاری ہوتے ہیں. تو آپ نے تفسیر احمدیہ لکھی اور اس میں 500 آیتوں کو لے کر اس سے مسائل کو ذکر فرمایا. تو جس طرح متاخرین کے اندر بعد والوں میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، جن کی درسی کتاب ہم پڑھتے ہیں نور الانوار، ہمارے اصول کی کتابوں میں نور الانوار ان کی ایک بڑی بنیادی کتاب ہے، اسی طرح متقدمین کے اندر حضرت امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ان تمام آیات جہاں پر تاویل ضروری ہے، کیونکہ اس کو براہ راست اس آیت کا معنی اتنا مخفی ہے، اتنا مخفی ہے، اتنا مخفی ہے، اتنا پوشیدہ ہے کہ اس میں اگر ڈیپ میں ہم چلے جائیں معنی کو نہیں نکال سکتے. تو اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کی خدمت کے لیے ان کے سینوں کو روشن کیا، اور انہوں نے باقاعدہ بنیادی اور پرنسپل ایجاد کیے جس کے ذریعے تاویلات کو سمجھا جائیں، جن کے ذریعے گویا کہ معنی ہے جو مخفی معنی ہے اس کو واضح کیا جائے، اور اس کے قریب سے قریب تک پہنچ کر کوئی نظریہ قائم کیا جائے. اس میں امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت صف اول کے امام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور اہل سنت کے اجماعی امام کہلاتے ہیں. انہوں نے پورے قرآن کی پھر تفسیر لکھی. حضرت ملا جیون نے تو صرف 500 آیات کی لکھی نا، امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی تاویلات اہل سنت کے نام سے، وہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اب چھپ کر آ رہی ہے کئی زمانوں سے. تو اس میں یہ تمام چیزیں واضح طور پر موجود ہیں. تو ہمارے ائمہ نے اور جمہور علماء نے اس نظریے کا رد کیا، اور جنہوں نے یہ بات کی تھی نا وہ دو مشہور فرقے تھے، ایک تو شیعہ تھا اور دوسرا معتزلی فرقہ تھا. اب شیعہ تو واضح ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے، معتزلی فرقے کے بارے میں صرف اتنی بات سنیے، کل انشاءاللہ بحث آئے گی اور ان کا مکمل تعارف بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا. یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے دور میں ان کا وجود پایا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے احکام کو حضور کی حدیث اور قرآن کی واضح نص اور قرآن کی واضح آیات کی بجائے یہ عقل کو دخل دیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو عقلیات کو زیادہ شامل کرتے تھے. اور دراصل درپردہ یہ عیسائیوں کے ایجنٹ تھے، درپردہ یہ یونانی فلاسفروں کے ایجنٹ تھے، اور یہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہو کر یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے. تو یہ معتزلی فرقہ، کل اس کا تعارف آئے گا، لیکن آج ان کے بنیادی کانسیپٹ جو ہے، ان کو معتزلہ کیوں کہا گیا، معتزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اعتزال کہتے کس کو، یہ ساری چیزیں جب ہم صفات پر بحث کریں گے تو یہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن آپ کی جستجو کو تھوڑا بڑھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. تو یہ گروہ جو ہے اس نے عقلیات کو داخل کرنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ ہمارے ائمہ نے اس کا زبردست قسم کا مقابلہ کیا، جس میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت گرامی ہے، اور متقدمین میں ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، حضرت حجت الاسلام ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. یہ وہ متقدمین شخصیات ہیں جنہوں نے اعتزال کی کمر توڑ کے رکھ دی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات ہیں، اور پھر یہ تمام ائمہ جس طرح کے امام ابو حفص، عمر بن محمد النصفی ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو ہیں وہ 537 ہجری کے اندر آئے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اعتزال کے خلاف کھڑے ہو کر وہ جو اسلامی نظریات ہیں جس پر یہ عقل کی دبیز ریت چڑھانا چاہتے تھے، گند چڑھانا چاہتے تھے، اور عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے عقلی اعتراضات کھڑا کرنا چاہتے تھے، تو ان تمام تفاسیر کے اندر منہ توڑ جواب دیا گیا، جس میں امام ماجد ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، یا امام رازی کی تفسیر ہے یا غوث اعظم کے فرامین ہے یا حجت الاسلام امام غزالی کی المنقذ من الضلال ہے یا جناب احیاء العلوم ہے، یہ تمام کتابیں جو ہیں اس کے مقابلے پر آئی اور اس فرقے کو باقاعدہ دیوار سے لگایا گیا. ہوا یوں تھا کہ یہ فرقہ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے تبلیغی جماعت کی طرح اپنی جڑیں حکومت میں بنا لی تھی، حکومت نے بنا کر باقاعدہ جو حکمران ہیں ان کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا تھا. اور حال یہ ہوا تھا کہ بنو عباس کا جب دور آیا تو ہارون رشید کے اوپر انہوں نے حملے کرنا شروع کیے اور اس کے ذہن کو اپنے طرف راغب کرنا شروع کیا. اسی طرح مامون رشید کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلا کہ بنو عباس کے اکثر لوگ ان کی شیدائی ہوئے اور باقاعدہ یہ اعلان ہوا کہ ریاستی طور پر اور حکومتی طور پر قرآن کی ان آیات اور اسلامی نظریات کی تاویل کے متعلق عقیدہ جو جاری ہوگا وہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا بلکہ اعتزالی جو علماء ان کا ہوگا. اس کے خلاف علم جہاد حضرت امام محمد بن حنبل نے اٹھایا اور باقاعدہ وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے للکارا کہ نہیں، یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، اور آپ نے اس کا مقابلہ کیا. بالخصوص قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام خدا کی صفت ہے اور صفت نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، اس پر مکمل آپ نے گویا کے مباحثے کیے اور باقاعدہ بنو عباس کے خلیفہ کے دربار کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا اور اس مناظرے کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتزال کے سب سے بڑے ملا کو چت کیا اور چت کرنے کے بعد اپنے دلائل کو ثابت کیا. لیکن کیونکہ یہ نظریات ان کی گٹھی میں جم چکے تھے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جس کو کہتے ہیں نا ایف آئی آر درج کرانا، بغاوت کی مقدمہ درج کرانا، وہ درج کرا کر آپ کو گرفتار کیا گیا. خیر ایک لمبا سلسلہ چلا، یہ وہ پس منظر ہے جس کی ضرورت کے لیے ہم اس کو آگے لے کر آ رہے ہیں. جو چند باتیں، اعتزال فرقہ اپنے نام سے تو پھر گیا، نام اس نے چینج کر دیا کیونکہ اتنا وہ بدنام ہو چکا تھا. جس طرح کہ آج دیکھیں ان کی کفریہ عبارت ہے تو انہوں نے اس کو دبانے کے لیے نام کو چینج کیا اور کہا نہیں ہم تو نماز لوٹا بستر اس کی طرف بلا رہے ہیں. تو جس طرح کہ اپنے اصل نظریات کو چھپانے کے لیے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، لیکن وہی ہے جو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ زہر پلائے شہد دکھائے. ٹھیک ہے، زہر پلائے شہد دکھائے، اندر سے وہ پروڈکٹ کے اندر مال وہی ہے لیکن اگر آگے جو لیبل وہ چینج کیا. تو اعتزال فرقہ جو اس وقت جو ہے وہ خوارج فرقہ اور اعتزال فرقہ جو ہے وہ یقیناً نجدیت کی جڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کئی عقائد ہیں جس کو باقاعدہ غیر مقلدین نے اڈاپٹ کیا ہے اور اڈاپٹ کر کے اس کو اپنے لیے حاصل کیا ہے. مانا کہ اس میں کھل کر یہ کلام نہیں کیا گیا، لیکن پرویزی فرقہ اور دیگر فرقے اور شیعہ اس طرف آئے ہیں کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کیسے کلام کر سکتا ہے، اور یہ تو حروف ہیں، یہ تو الفاظ ہیں، یہ تو پڑھے جاتے ہیں، تلفظ کیے جاتے ہیں، تو جو پڑھا جائے جسے ہم سن لیتے ہیں، جو بولا جائے جسے ہم بولتے ہیں، جو لکھا جائے تو یہ الحمد کا جو الف ہے، یہ ہا لام ہا میم، یہ تو بات کی جات ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی صفت ہے تو پھر ازلی ہونی چاہیے، یہ تو بات کے نکے ہوئے الفاظ ہیں، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھے. پہلی بات تو اللہ کا کلام کون سن سکتا ہے؟ وہ تو ازلی ہے، متناہی ذہنیت کے مالک لوگ اس کے کلام کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عقلی اعتراضات اس پر کرتے ہیں، اس کو لکھ کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ نہیں، قرآن اللہ رب العالمین کلام نہیں ہے. اللہ نے وہ صفت جبریل کے اندر پیدا کر دی تھی، اللہ نے وہ صفت درخت کے اندر پیدا کر دی تھی، اللہ نے وہ صفت موسیٰ کے کانوں کے اندر پیدا کر دی تھی، جس سے کلام خدا نے نہیں کیا بلکہ کلام اس چیز نے کیا جس کو خدا نے پیدا کیا تھا. یہ بات وہ لوگ بطور اعتراض کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اعتراض کے کرتے ہیں. ہمارے ائمہ نے اس کو بالکل کلیئر کر کے بتایا کہ یہ الفاظ جو ہیں آیا یہ قرآن ہے یا کیا قرآن ہے، کلام کی کیا صفت ہے، کلام کی کیا تقسیم ہے، کلام کی کیا اقسام ہے. یہ پورا کیونکہ آج پہلا درس ہے اس حوالے سے میں اس کا پورا خاکہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. اور اس پر اہل سنت کا نظریہ یہاں تک آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہے، امام للکائی نے کتاب السنہ کے اندر پوری آدھی جلد ان احادیث پر لکھی ہے، اور اجلہ علماء کی کتب ہے کلامیہ سے اور امام جتنے متکلمین امام ہیں ان کی کتابوں کو جمع کیا. اور اس پر سب سے بڑی خدمت متاخرین میں بلا مبالغہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طالب علم اور ادنا سے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے بزرگوں کے اقوال جمع کیے ہیں، میں نے اس موضوع کو تقریباً ایک مہینے سے کھنگال رہا ہوں، اس لیے ایک آدھ دن لیٹ ہو رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع ہوں اور میں آپ تک منتقل کر سکوں. متاخرین میں اس مسئلے پر زبردست قسم کی اگر کسی نے بحث کی ہے تو وہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. سبحان الصبوح جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا رسالہ ہے جو امکان کذب کے رد پر ہے، وہابیہ کا جو عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بولتا نہیں،
اس کے رد میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے سبحان الصبوح، اس میں آپ نے اسماعیل دہلوی کی رسالے مسئلہ یک روزی اور خلیل بدم بیٹھوی کی کتاب براہم قاطعہ، جس میں اس نے لکھا ہے کہ خلف وعید امکان کس کی فرا ہے، یعنی اللہ کا اپنا وعدن کے وعید کے خلاف کرنا بس یہی جھوٹ ہے. یا جس طرح مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ امکان کس تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، کیوں نہ ہو، ہو والا کل شیء قدیر، یعنی جھوٹ بولنے کا امکان یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے اور کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی توحید اور اس کی صفات عالیہ مقدسہ جو کمالیہ ہے اس کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ایک علمی مقالہ مرتب فرمایا سبحان الصبوح کے نام سے. وہاں پر وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی اور نہ وہ اللہ کے لیے تحت قدرت ہے اور نہ وہ اللہ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، یعنی وہ ایسی مایوب اور گندی چیزیں ہیں جسے اللہ رب العالمین کی صفات پاک ہے، اس میں سے جھوٹ بھی ہے اس کو بھی ذکر فرمایا اور اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار جو ہے اس کو بھی ذکر فرمایا. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اندر اس پر خطاب کیا اور سبحان الصبوح کے اندر رد کرتے ہوئے ضمناً امبار لگا دیے دلائل کے کہ جناب جو اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرے، صفت کا انکار کرے، تو امت کا اجماعی فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اور اس پر امام للکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور عقائد کی کتابوں کو، یہ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ کو، میں آسان سے آسان کر رہا ہوں، امام للکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب السنہ سے اعلیٰ حضرت نے زیادہ ماخذ بنایا اور علم کلام سے، اس میں باقاعدہ وہ تمام احادیث جو حضور کی زبان پاک سے حضور نے باقاعدہ باضابطہ فرمایا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، جو قرآن کے کلام ہونے کا انکار کرے وہ دین سے بھٹک دیا گیا ہے، بھٹکا دیا گیا ہے. مانا کہ اس کی سندوں میں اختلاف تھا لیکن صحیح سندوں کے ساتھ صحابہ کے فتاوے موجود ہیں جس میں یہ موجود ہے، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن کو جو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے. اور پھر اس کی تفصیل آئے گی کہ وہ جو غیر مخلوق ہے وہ کون سا کلام ہے اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ کون سا کلام ہے. یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو یقیناً عقیدے کے حوالے سے اور ذات کے تعارف کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتانا میرے لیے ضروری تھا. اب آگے چلتے ہیں ہم، ان تمام چیزوں کا ایک لب لباب میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور یقیناً قرآن کے حوالے سے ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے. اب آئیے سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کچھ منٹ، اور پھر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، پھر صفات کی طرف چلتے ہیں. ذات باری تعالیٰ سے متعلق اسلامی نظریہ کیا ہے، باری شریعت میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، بس وہی ماخذ جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے اخذ کیا ہے اسی کو لے کر چلتے ہیں. ویسے یوں تو ہر سنی کو الحمدللہ بحر شریعت کا پہلا حصہ تو ازبر ہونا چاہیے، بحر شریعت کا پہلا حصہ جو عقائد کا حصہ ہے وہ ہر سنی نے پڑھنا ہے. نہیں آتا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، نہیں آتا کسی سمجھ والے کے پاس بیٹھیں، تاکہ پتا چلے کہ اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے، رسول پر کیسے رکھنا ہے، فرشتوں پر کیسے رکھنا ہے، آخرت پر کیسے رکھنا ہے. کیونکہ ایمان بتا ہو پتا ہوگا تو کفر سے بچے گا نا، ایمان پتا ہوگا تو اپنی خواہشات اور اپنی امیدوں کو اس عقیدے کی طرف پھیرے گا. تو لہذا ہر مسلمان پر فرض العین ہے، اصل الاصول ہے یہ چیز کہ وہ عقائد سیکھے. اور عقائد میں ہمارے علماء نے حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر و بے مثال کتاب بحر شریعت کا پہلا حصہ انتہائی سہل حصہ ہے، اس کو آپ پڑھیں بازار سے لے کر باقاعدہ اس کو پڑھیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کو سمجھیں، یہ ضروری ہے. آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں، میں کل رات کتاب دیکھ رہا تھا عمدۃ القاری، علامہ عینی لکھتے ہیں کتاب المناقب کے مقدمے میں بخاری کے اندر، فرماتے ہیں کہ یہ تو عقائد ضروری عقائد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں، وہ کون ہیں، صحابہ کس کو کہتے ہیں، خلفاء کون ہیں. فرمایا ان کے فضائل نہیں، ان کا مکمل علم حاصل کرنا بھی فرض علموں میں سے ہے، یہ علامہ عینی نے لکھا. فرما ان کے علم کو بھی چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم کے اندر وہ اس بات کو بھی جانے گا کہ سرکار کے ازواج مطہرات کتنی ہیں، سرکار کے ازواج مطہرات کون ہیں، یعنی سرسری اجمالی علم اس کے پاس ہونا چاہیے. تفصیل اگر اس کے پاس نہ بھی ہو، اس کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ صحابہ کون ہوتے ہیں اور امت کے اجلہ صحابہ جو ہیں، خلفاء راشدین بالخصوص خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں، خلیفہ دوم فاروق اعظم عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں. تو یہ ترتیب خلافت، ان تمام چیزوں کو جاننا، علامہ عینی کہتے ہیں یہ بھی فرائض علوم میں سے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے جہاں وہ اس سطح پر آ کر لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے اس کو فرائض علوم میں شمار کرتے ہیں،
تو جے جائے کہ عقائد کا علم، توحید کا علم، رسالت کا علم، آخرت کا علم، ان تمام علم کا حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے. تو لہذا اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اب آئیے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. آج ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم ضروری بات کریں گے. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ یہ جو ایک مختصر سا تاریخی مقدمہ انتہائی اجمال کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس ضرورت کے تحت کہ ہم آج گفتگو کیوں کر رہے ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ آج ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں. باہر کے ناظرین ہر چیز کو غور سے سنتے ہیں اور پھر مجھے فون آتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، اس سے دونوں جانب سے جستجو پیدا ہوتی ہے. تو لہذا بڑے ہوشیاری کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک ایک لفظ کو استعمال کریں. میرے پاس اس وقت عقائد تحاویہ کا متن موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی امام ابو جعفر احمد بن محمد التحاوی الحنفی ہیں، اور یہ 322 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. بڑی مشہور کتاب ان کی تحاوی شریف جو ہے، حدیث کی کتاب ہے، یہ موجود ہیں. حنفی ہیں، 80 سال عمر شریف انہوں نے پائی ہے. اور باقاعدہ انہوں نے، کیونکہ حدیث کے بھی امام تھے، محدث تھے، اور ان کی بڑی شان جلالت ہے، ان کے ترجمے کی طرف نہیں جاتے، بس اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آگے کی بحث شروع ہو. انہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے، عقیدت العقیدۃ التحاویہ. اس کی شرح عموماً مارکیٹ کے اندر ملتی ہے، شرح تحاوی، اور البانی ہر جگہ گھس جاتا ہے. وابیوں کا ایک ملا البانی، وہ ہر جگہ گھستا آتا جاتا، اس کو کچھ نہیں ہے. تو آج کل مارکیٹ کے اندر اس کی شرح جو ہے وہ البانی کی زیادہ بکتی ہے، اور حق کہو اور اس پر تخریج کیا اور یہ بھی کیا 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 ہے. جو بات عظمت و شان کی ہوتی ہے وہ پہلے اس کو موضوع کہتا ہے اور اس کو من گھڑت کہتا ہے، اور وہ باتیں جو گستاخی کی بھی درج ہو جائے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اور آگے نکل جاتا ہے. لیکن البانی کی اس خرافات سے ہٹ کر آئیے ہم علماء اہل سنت کی تشریحات آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق خطاب فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیے مسلمان کو عقیدہ کیا رکھنا ہے. فرما ان اللہ واحد لا شریک لہ. بے شک، ابھی اس کی تفسیر کو آپ سنیے، مزید اس کو آگے کلیئر کرتے ہیں امام نسوی کے کلام سے. اللہ رب العالمین ایک ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولا شیء مثلہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے مثل ہو اور اس جیسی قرار پائے. ولا شیء یعجزہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو عاجز کر دے یا تھکا دے، اور وہ تھکنے سے بھی پاک ہے اور عاجز ہونے سے پاک ہے. ولا الہ غیرہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. قدیم بلا ابتدائی، دائماً بلا انتہائی. بغیر قدیم بلا ابتدائی کہ ہمیشہ سے ہے بغیر ابتدا کے، اور ہمیشہ رہے گا بلا انتہا کے. یعنی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کے انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتا. تو نہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ اس کے لیے کوئی انتہا ہے. ولا یکون الا ما یرید، جو ارادہ فرماتا ہے وہی ہوتا ہے. لا تبلغ الاوہام ولا تدرک الافہام ولا یشبہ الانام. فرمایا کہ اس تک وہم، دل کے خطرات نہیں پہنچ سکتے، عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور نہ مخلوق کے وہ مشابہ ہو سکتا ہے. حی لا یموت قیوم لا ینام، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی، خود قائم ہے سوتا نہیں. خالق بلا حاجت، رازق بلا مونت، بلا ضرورت پیدا کرنے والا ہے اور بغیر مشقت کے رزق دینے والا ہے. ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ. اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے، ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہمیشہ سے وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے. لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ، اور اشیاء کے ہونے کی وجہ سے اس کی صفات میں ایسی کوئی زیادتی نہیں جو پہلے نہیں تھی. یعنی وہ چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود ہے، اور چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئی. امام تحاوی نے لکھا، فرمایا وہ کما انہ محی الموت بعد ما احیا، اور ایسا نہیں جیسے وہ مردے کو زندہ فرمانے والا، زندہ کرنے کے بعد وہ اس صفت کا مستحق ہوا، ایسا نہیں.
یعنی اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ کیا پھر وہ صفت اس کو ملی، نہ فرمایا مردے کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اس کے پاس اس کی صفت ازلیہ زندہ کرنی، جس کا بلغۃ الحیران وغیرہ کہیں کہ اللہ رب العالمین جب کرتا ہے تو علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس فعل کو تخلیق دیا اس سے اپنی صفت کا اظہار فرمایا، لیکن جب تک اس کو تخلیق نہیں کیا تھا وہ صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم تھی.
کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم،
بلکہ ان کے زندہ کرنے سے پہلے ہی وہ زندہ کرنے والی صفت اس کے ساتھ موجود ہے، اسی طرح مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی وہ خالق ہے، صفت اس کی موجود ہے. ذالک بانہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر ولا یحتاج الی شیء ای لیس کمثلہ شیء، یعنی ذالک بانہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. وکل شیء الیہ فقیر، ہر چیز اس کی محتاج ہے. وکل امر علیہ یسیر، اور ہر کام اس کے لیے آسان ہے. لا یحتاج الی شیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اب آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کرام ہے. مِنْهُ بَدْعَ بِلَا كَيْفِيَةٍ قَوْلًا، قول کی کیفیت کے بغیر اس سے قول کی شکل میں ظاہر ہوا، یعنی جس طرح کے قول کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے الفاظ اور حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ، اس شکل میں ظاہر ہوا لیکن ایسا نہیں ہے، اس شکل میں ظاہر ہوا لیکن وہ الفاظ و آواز والا نہیں ہے، لیکن وہ شکل جو اختیار کر کے ظاہر ہوا وہ حروف الفاظ تو تھے، لیکن جو بولا وہ حروف الفاظ ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ حروف اور الفاظ ہے، جو پڑھا وہ اللہ رب العالمین کا کلام تھا، جس کی شکل جو تھی اور جو صورت جو تھی وہ الفاظ اور حروف اور آواز میں ظاہر ہوئی، لیکن جو اس میں ظاہر ہوا وہ اللہ کا کلام تھا. فرمایا وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ مُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَقًّا، اور اس نے اسی کلام کو نازل کیا ہے اپنے رسول پر وحی کے ذریعے. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَقًّا، اور یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس پر مومنوں نے ایمان رکھا اور اس کو حق جانا. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ بِالْحَقِيقَةِ لیس بھی مخلوق، اور تمام امت نے اس بات پر یقین رکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. کہ کلام البریہ، جیسے بشروں کا کلام ہوتا ہے ایسا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، اس پر تمام امت نے عقیدہ رکھا. یہ امام طحاوی نے ذات کے حوالے سے بنیادی صفت بیان کی. اب اس کو اور تھوڑا کلیئر کرتے ہیں آگے لا کر، یہ تو ایک متن تھا اور اس میں اور تھوڑی چیزوں کی کشادگی کرتے ہوئے اب یہ موضوع آپ پر مکمل طور پر آیا ہو جائے گا. عقائد نصفیہ یہ دوسری کتاب ہے اور اس کے مصنف جو ہے وہ امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی ماتوریدی سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، اور یہ حنفی بزرگ ہیں اور ان کا وصال 537 ہجری میں ہوا ہے. 537 ہجری میں امام طحاوی کا وصال 322 ہجری میں ہوا ہے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے علامہ سعد الدین مسعود ابن عمر تفتزانی رحمت اللہ علیہ، اور جن کا سن وصال جو ہے وہ 791 ہجری ہے. آپ نے اس کی مضبوط شرح لکھی ہے اور اس زمانے سے کتاب شرح عقائد کے نام سے پہچانی گئی ہے، لیکن اس کا جو اصل ٹیکسٹ ہے متن جو ہے وہ امام ابو حفص محمد بن عمر بن محمد نصفی ماتوریدی سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ ان کا جو متن ہے وہ العقائد و نصفیہ کے نام سے ہے. وہ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، یہی سارا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن بیان کرنے کے اندر سمجھانے کے لیے انداز ذرا مختلف ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذرا گفتگو کے لیے، کیونکہ طلباء بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بات ہم نے ذرا چن کر لائی، یہ بھی ذرا سنیے. امام نصفی کے نام سے کئی ائمہ ہیں، یہ بھی ذرا سنیں آپ. امام نصفی کے نام سے کئی ائمہ ہیں، ان کے ناموں کے اعتبار سے بھی فرق ہے، خدمات کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور سن وصال کے اعتبار سے بھی فرق ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نصفی دیکھتے ہیں تو اسی ایک ہی امام کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی امام ہے، ایسا نہیں ہے. میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، 7 اماموں کا نام یہاں پر میں بتاتا ہوں، ورنہ اس طرح کے تقریباً 9 یا 10 امام ہیں. کچھ جو ہے کہ ان کا یعنی ذکر اتنا عام نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں. چند ائمہ یہ کہ ان کا ذکر عام ہے تو اس کو ذرا سمجھ لیں تاکہ اسماء الرجال کے اعتبار سے یہ تمیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے. پہلے تو یہ خود ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے العقائد النصفیہ، یہ خود امام ہے جن کی کتاب کو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ان کا نام امام ابو حفص محمد بن نصفی، یہ 537 ہجری ان کا ہے، ان کو امام نصفی کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے امام ہیں، امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی، یہ ان کو امام نصفی کہہ کر عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی ہیں جو شرح عقائد کا جنہوں نے متن لکھا تھا، نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مدارک التنزیل لکھی ہے، یعنی تفسیر مدارک جنہوں نے لکھی ہے وہ دوسرے ہیں، اور عقائد نصفیہ لکھی ہے وہ دوسرے ہیں، لیکن دونوں کو امام نصفی کہا جاتا ہے. عقائد نصفی جس نے لکھی ہے وہ امام ابو حفص محمد عمر بن محمد ہے، اور جنہوں نے باقاعدہ تفسیر نصفی بھی جس کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ تفسیر مدارک جس کو کہا جاتا ہے، وہ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی ہیں، اور ان کا سن وصال جو ہے وہ 710 ہجری ہے. اسی طرح ایک اور امام امام نصفی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں جن کا متن ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی عقائد نصفیہ. ان کا نام آتا ہے امام ابو الفضل برہان الدین محمد بن نصفی، یہ دوسرے ہیں، اور ان کا وصال ہے 982 ہجری. عموماً یہ نصفی دیکھ کر جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ وہ ہے. نصفی جو ہے ماوراء النہر میں ایک شہر تھا نصف، یہ سارے امام ادھر کے ہیں، تو لہذا ہر امام نے اپنی نسبت کے لیے سمرقندی یا نصفی لکھا ہے. اس طرح کے امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور ہے، اور جنہوں نے فتاوی سمرقندی مرتب کیا وہ اور ہے. فتاوی سمرقندی تو آج کل نایاب ہے، لیکن آج کل جگہ جگہ پر فتاوی سمرقندی یا تحقیقات سمرقندی کے نام سے کتاب ملتی ہے، وہ امام ابو اللیث سمرقندی کی تنبیہ الغافلین یا دیگر اور کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ ناموں سے اکثر کتابوں کو سمجھنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے، اس لیے میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ابو جعفر محمد بن محمود نصفی ہیں، ان کا سن وصال 414 ہجری ہے. محمد بن محمد نصفی ہیں، ان کا سن وصال 422 ہجری ہے. ایک ابو اللیث احمد بن عمر نصفی ہیں، اور ان کا سن وصال 551 ہجری ہے. تو یہ 7 ایسے امام ہیں جن کو امام نصفی کہا جاتا ہے، لیکن سب الگ الگ ہیں، ان کے سن وصال سے، ان کے انتقال کی تاریخ سے، یا ان کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے. اور بالخصوص ہمارے طلباء کو جو اشتباہ لگتا ہے وہ دو اماموں میں ضرور لگتا ہے، ایک تو جس نے عقائد نصفیہ لکھی وہ، اور ایک جس نے تفسیر مدارک لکھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دونوں ایک ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. جنہوں نے عقائد نصفیہ لکھی ہے ان کا وصال 537 ہجری میں ہوا، اور جنہوں نے تفسیر مدارک لکھی ہے امام نصفی نے، ان کا وصال 710 ہجری میں ہوا. ان کو امام ابو حفص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو امام ابو البرکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آگے چلیے، اس بحث کو ہم اختتام کی طرف دیکھیں، اور اس کو بڑے کشادگی کے ساتھ کھولا ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے. امام ابو حفص عمر بن نصفی، عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں. ہم آج ذات پر گفتگو کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، کل صفات پر چلیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم کیونکہ ظاہر سی بات ہے گریجولی جب بنیاد سے میں آپ کو بتاؤں گا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کو مخلوق کے غیر مخلوق کہنے کا کانسیپٹ کیا ہے. پہلے ذات کے قاعدے کو آپ سمجھیے، اب اس کو اور واضح اور کلیئر کر رہا ہے یہ نظریہ. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، والمحدث للعالم هو اللہ تعالی الواحد القدیم والقادر والحی والعلیم والسمیع البصیر الشای المرید. فرمایا کہ والمحدث للعالم هو اللہ، جہاں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، جہاں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور الواحد وہ اکیلا ہے، القدیم وہ ہمیشہ سے ہے، القادر قدرت والا ہے، الحی وہ زندہ ہے، العلیم وہ جاننے والا ہے، السمیع وہ سننے والا ہے، البصیر وہ دیکھنے والا ہے، الشائی وہ چاہنے والا ہے، المرید وہ ارادہ کرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہر بات جاننے کی، کیسا علم رکھنے والا، کیسا چاہنے والا، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ زبان اگر اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور شان اور اس کے درجے کی اہمیت کے اعتبار سے اعتدال کے ساتھ، اس حیثیت کے ساتھ اگر کوئی زبان بولتی ہے تو وہ علماء اہل سنت کی بولتی ہے. ان جاہلوں کی طرح نہیں کہ یا اللہ تو زمین پر آ، میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، میں تیرے بال بناؤں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ. پھر کہتے کہ یہ آپ نے یہ کیسی بات کر دی شاہ صاحب، کیا آپ نے کیسی بات کر دی شاہ صاحب، کیا بنی اسرائیل کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بکری چرانے والا وہ بکری کے بال بنا رہا تھا، بکری کے بال بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ اگر تو ہوتا تو میں تیری زلفیں ایسی سنوارتا تیل ڈالتا تو حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا، تو جب اسے ڈانٹ پلائی حضرت موسیٰ نے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے اسے ڈانٹا کیوں، یہ تو میرا بندہ تھا، کس محبت سے مجھے پکار رہا تھا؟ تو دیکھیں شاہ صاحب یہ روایت تو موجود ہے، میں نے کہا اوئے تبلیغی پہلے اس کو سند سے ثابت کر کہ ایسا کبھی ہوا بھی ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ بات ثابت کر کہ ایسا واقعہ ہے بھی کہ نہیں، سمجھ آئی بات؟ اور اہل علم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، علماء جانتے ہیں، آپ سود بوت رکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ایسی بے شمار روایات جو یہودیوں سے، نصرانیوں کی کتابوں سے، ان کی گپ اور ان کی لنترانیوں میں سے ہماری کتابوں کے اندر آ گئی ہے، تو ہمارے علماء نے کسی روایت کو پرکھنے کے اصول بنائے ہیں، تبلیغیوں لوٹے کو مانجنے پر جتنا زور دیتے ہو اتنا زور ذرا فضائل میں جو روایت پیش کی جاتی ہے نا اس پر بھی ذرا دیا کرو، ہمارے علماء تو نزہت المجالس کے لیے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے تو خبردار اس سے درس نہیں دینا، ملا علی قاری موضوعات میں لکھتا فرمایا خبردار کہ صحیح روایت فضائل میں کم ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے تم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہو کہ ایک قطرہ گرا اس سے 70,000، پھر اس 70 سے پھر 70,000، پھر قطرے سے پھر 70,000، پھر پتے سے پھر 70,000، تو امام ملا علی قاری کہتے ہیں بس یہ جو بنڈل بازیاں چل رہی ہیں تو یہ ختم کہاں پر ہوگا کہ ایک قطرہ چونچ میں تھا گرا پھر اس سے 70,000، پھر اس چونچ سے گرا پھر اس سے 70,000، پھر اس چونچ سے پھر اس سے 70,000، پھر اس سے 80,000، تو جب صحیح روایت اللہ کی عظمت و قدرت کو بتانے کے لیے کافی ہے تو یہ لمبی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس قسم کے فضائل میں مبالغے والی روایات اکثر موضوعات ہوتی ہیں ایک، اور دوسری بات اس قسم کی اسرائیلی روایات، اسرائیلی روایات یعنی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اسرائیلی روایات بالخصوص اس میں وہ نظریات ذکر کیا جائیں جو بنیادی نظریات سے تصادم ہو رہے ہوں، تو ہم بکری کی کنگھی اور اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو اٹھا کے دیوار سے ماریں گے، اس لیے ہم نے اللہ کی عظمت و قدرت کا تحفظ کرنا ہے یا کنگھی کو اور بالوں کو ثابت کرنا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، ان نا قدروں، ان تبلیغیوں نے اللہ کی وہ قدر کو نہیں جانا جسے خدا کی عظمت و شان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت سارے بنڈل بازیاں ہیں، سنیں یہ روایت ساری بنڈل بازیاں ہیں، اور اگر یہ روایت کہیں مل بھی جائے میں کہتا ہوں یہ پڑھتے ہو تو سند کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری باتوں پر تو بدعت کے فتوے لگاتے تم، جبکہ ہم قرآن بھی پڑھیں حدیث بھی پڑھیں، اور تم کیا تم نے یہودیوں کی طرح عقیدہ تو نہیں رکھ لیا کہ ہمارے مولوی ابنا اللہ و احباؤ، اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہو گئے، جیسے یہودی اپنے ملاؤں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ جو بھی کہتے رہے سب خدا کی طرف سے ہے، الیاذ باللہ، سورہ المائدہ کے اندر ہے، یہودی جب مولوی جب بھی کچھ کہتے ہیں مسلمان کہتے رہے جی کیا، نہیں نہیں آپ کو کہنے کے لیے سند چاہیے، ہمارے ملاؤں کو کہنے کے لیے سند نہیں چاہیے، کہا کیوں؟ کہا نحنو ابنا اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں، معاذ اللہ، تو یہودی اپنے لیے دلیل پیش کرتے تھے، لیکن نہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی لاڈلا ہو سکتا ہے، ہاں اللہ کا محبوب وہ ہو سکتا ہے جو صحیح سندوں سے صحیح باتیں جو اللہ کی شایان شان ہیں اس کو بیان کرے تو وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، من غلط باتیں بیان کرنے والا وہ ابلیس کا یار ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب بولو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کیونکہ مسئلہ توحید کا چل رہا ہے، آگے اب اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کو بھی ہم لائیں گے اور بتائیں گے کہ توحید کیا ہوتی، اور یہاں پر لائیں گے اور امام احمد رضا اور شاہ فضل رسول بدایونی کی کتاب المعتقد المستند سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ توحید رکھی کیسی جاتی ہے اور توحید کو بیان کیسا کیا جاتا ہے، تمہاری توحید کیماڑی میں توحید نمبر ایک، توحید نمبر دو، پارک کا نام توحید، مسجد کا نام توحید، دوسری بن گئی تو کہا توحید نمبر ایک، توحید نمبر دو، ہم نے کہا دو نمبر والی توحیدیں تمہارے پاس ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی شان و صفات جیسے اکابر میں بیان کی ہے الحمدللہ، وہ لب و لہجہ اہل سنت میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر معذرت کے ساتھ صرف عرض کرتا ہوں اہل سنت میں بھی وہ اختصاص اگر کسی کی زبان پر حاصل ہے تو الحمدللہ وہ بریلی کی سرزمین کے شہنشاہ امام احمد رضا کو حاصل ہے، جس نے اس حرمت کو، اس تقدس کو، اس بول چال کو بیان کیا اور اس باریک موضوعات کو لے جا کر گویا کہ واضح کیا کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ تحت مشیت خدا بن کر آتا یہ بندہ خدا کا، ہم نے کہا دیکھو بابیو جب عشق بیان ہوتا تو ہوتا بھی ایسے ہے اور ہوتا بھی ایسے کہ گرفت بھی نہیں ہوتی اور محبت بھی بیان ہو جاتی ہے، تو یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بنیادی گویا کہ شعر ہے، تو اگر اس روایات کو میرے دوستو صحیح بھی مان لیا جائے کہ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرے بال ہوتے تو میں بناتا، تو وہ کوئی تمہارا ملا تھا یا نیرا جاہل تھا؟ کہنے لگے جی جاہل تھا، تو ہم نے کہا جاہلوں کے عقیدے اسلام میں آنی چاہیے یا علماء کے آنے چاہیے؟ علماء کے، اب اگر وہ جاہل وہ کام کر رہا تھا تو وہ تو جانتا نہیں تھا نا، وہ تو اس نے جہالت میں یہ کہا کہ وہ خدا کی توحید، ذات، صفات، اس کے کمال اور تنزیہ، اس کے کمال اور نقص کی نسبت اس کی طرف نہ کرنا، اس تقاضوں کو وہ نہیں جانتا تھا، وہ تو جاہل تھا، اس نے تو تورات کا علم نہیں لیا تھا، اس کے پاس تو نظریات نہیں تھے، وہ اپنی جہالت میں یہ بات کر رہا تھا. اور کب خدا نے یہ کہہ دیا کہ اب موسیٰ تو بھی یہ بات کرنا؟ اس لیے کہ یہ انداز اس کا ہمیں بڑا پسند آیا ہے کہ یا اللہ تو زمین پر آ جا، میں تیرے بال بناؤں. ہے تو یہ جاہل موسیٰ اور تو نبی ہے، اس کو ڈانٹ نہیں، لیکن یہ انداز اتنا پیارا ہے، آج کے بعد تو بھی ممبر پر یہ بیان کرنا. اللہ نے یہ فرمایا؟ اللہ نے یہ بیان فرمایا؟ بولو. پہلی بات تو یہ روایت نہیں ملتی ایک سند صحیح کے ساتھ. دوسری بات، اگر یہ ثابت بھی کریں تو حضرت موسیٰ کو تلقین کر دینی چاہیے تھی کہ موسیٰ لوگوں کو میری طرف راغب کرنا ہے تو ایسے پیار سے کرو جیسا یہ چرواہا کر رہا ہے. اللہ نے یہ بات کی؟ بولو نا. کی نہیں. ان کے اس کے بعد ان کے قصے بھی ختم ہوئے. ہم نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد پھر پتا نہیں. میں نے کہا اس کے بعد بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا، اس کے بعد کیوں نہیں؟ جہاں تمہارا حوث اور تمہاری بکواس نکل رہی ہے اتنا تم نے جمع کیا، خدا کے لیے تم نے جھوٹ ثابت کیا اور توحیدی بن گئے. جو بندیوں نے لکھا نا کہ جھوٹ بولنے کا امکان، امکان کذب، جھوٹ کا امکان خدا کی قدرت میں داخل ہے. اب ان کے پاس آپ جائیے نا تو یہ کہاں کہیں گے پتا ہے آپ کو؟ میرے پاس فتاوے بھی آتے لو. نہیں ذرا ایک علمی مسئلہ ہے. ارے بھائی یہ بتا دو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا کہ نہیں بول سکتا، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دراصل یہ یوں ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں، یہ بتائیں آپ، اردو کی عبارت ہے امکان کذب، یہ ترکیب اضافت کی، امکان کذب. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، امکان ممکن کی جمع ہے. معنی یہ ہوا کہ امکان کذب، جھوٹ بولنے کا امکان، جھوٹ بولنا تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، اللہ کے اختیار میں داخل ہے اور کیوں نہ ہو. دلیل آگے دیتے ہیں، ہو اعلیٰ کل شین قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو بھائی اس میں تو یہ لکھا. کہا نہیں. ابے نہیں کو چھوڑ، یہ بتائیں اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کو الجھانے کے لیے لنترانی لمبی باتیں کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ جو لکھ گئے ہیں کتابوں میں یہ کیا ہے؟ اور ان سے پوچھو کہ اگر جو شخص یہ عقیدہ رکھے، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا، جب بہت دبائیں گے نا، بہت دبائیں گے دلائل کے ساتھ، تو کہتے ہیں نہیں ہمارے اکابر نے کب یہ کہا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے تو یہ بولا نا بول سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ تھوڑی بولا کہ خدا نے فلاں جگہ جھوٹ بول دیا معاذ اللہ، ہم تو کہتے ہیں بول سکتا ہے. تو ہم نے کہا اس کو ممکن جانا نا، اور ممکن کہتا ہے اسی چیز کو جس کا وجود کبھی نہ کبھی پایا جائے. اب اگر تم نے جھوٹ کو ممکن مان لیا تو سارا قرآن مشکوک ہو گیا معاذ اللہ. اگر جھوٹ کو ممکن مان لیا تو کئی اعتراضات کھڑے ہو گئے، صحیح ہے؟ تو اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 1400 سال اسلامی نظریے کو واضح کرنے کے لیے ایک مضبوط کتاب سبحان الصبوح لکھی. اور یہی بات حضرات گرامی، حضرت علامہ قصوری رحمت اللہ علیہ کو جو پتا چلی، جو خلیل احمد امبیٹھوی کے یار تھے، اور میں نے اس کی پوری تقریر کنز الایمان حسام الحرمین کا پس منظر میں نے ذکر کیا ہے. تو علامہ قصوری رحمت اللہ علیہ، یہ اعلی حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بڑے دور کے عالم تھے، یہ قصور کہتے ہیں تقسیم ہند سے پہلے، یہ بڑے گہرے دوست خلیل احمد امبیٹھوی کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خلیل احمد امبیٹھوی یار ہے، شاگرد ہے گنگوئی کا. اور کتاب جو البراہین القاطعہ ہے جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ خلف وعید امکان کسب کی فرا ہے، یہ نظریہ گنگوئی نے لکھوایا امبیٹھوی سے ہے. اور اس وقت مولوی خلیل احمد امبیٹھوی بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر عربی کے استاد تھے، اور مولانا قصوری رحمت اللہ علیہ سے ان کی بڑا یارانہ تھا. لیکن مولانا قصوری کے پاس جب یہ عبارت پہنچی کہ یہ اللہ کے جھوٹ کو ممکن مانتے ہیں، تو وہ قصور سے سفر کر کے بہاولپور آئے. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ بریلی کے کسی عالم نے نہیں لکھا، یہ قصوری علامہ قصوری کی لکھی ہوئی خود کتاب تقدیس الوکیل کے اندر موجود ہے. تقدیس الوکیل کسی بریلی عالم نے نہیں لکھی، مولانا قصوری نے لکھی ہے. اور مولانا قصوری وہ سنی عالم ہے کہ جن کے اعلی حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ تقسیم ہند، انڈیا پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے، اس دور کی بات ہے. قصور کے رہنے والے ہیں، لاہور کے قریب قصور کے، سمجھ آئی بات؟ قصور کے رہنے والے ہیں. یہ بڑے دوست تھے، بڑے گہرا یارانہ تھا خلیل احمد امبٹھوی کے ساتھ. جب ان کو پتا چلا کہ خلیل احمد امبٹھوی کے استاد اشرف گنگوئی نے اللہ کے لیے جھوٹ لکھا ہے، تو وہ سفر کر کے آئے بہاولپور یونیورسٹی میں، یہ عربی کا استاد تھا، اور اس سے کہا کہ تیرے استاد نے یہ بات لکھی ہے، یا تیرا استاد مجھ سے مناظرہ کرے یا تو مجھ سے مناظرہ کر، اور اس بات کو ثابت کر کے یہ کیا ہے. تو اس وقت بہاولپور یونیورسٹی کے اندر چند جید علماء کی موجودگی میں خلیل احمد امبیٹھوی
اور علامہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، غلام دستگیر قصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ میں نہ یہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، نہ مرید ہیں، نہ بریلی میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کیوں؟ امام احمد رضا ناموس رسالت اور عزت و ناموس الہیہ کے پہرے دار تھے، اس لیے جو پہرے دار کہیں پر بھی کھڑا ہوا وہ علاقہ امام احمد رضا ہی کا تھا. تو وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو حضرت غلام دستگیر قصوری نہ بریلی کے رہنے والے تھے، سمجھ رہے میری بات، اور نہ کبھی بریلی گئے تھے، نہ اعلی حضرت کے شاگرد تھے. لیکن بعد جب اللہ کی عزت و ناموس کی آئی کہ ان بدبختوں نے جھوٹا لکھا، آپ سمجھ رہے ہیں سچ کیسے بیان کیا جاتا ہے، یہ باتیں آگے پہنچائیں نا. تو غلام دستگیر قصوری، کوئی کہے جب مناظرہ کرو، میں نے کہا مناظرہ کیا، ان کی کتاب موجود ہے تقدیس الوکیل، اگر نہ ہو تو پھر کوئی بات کریں آپ، اس پر مناظرہ کر لو کہ یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ان کی کتاب سے کر رہا ہوں، ان کی کتاب میں نہ ہو تو پھر سامنے آ جاؤ، ٹھیک ہے. تو تقدیس الوکیل کے اندر غلام دستگیر قصوری نے خود لکھا کہ ہمارا مناظرہ ہوا خلیل منبفی کے ساتھ بہاولپور کے اندر، اور ظاہر سی بات وہ علم کلام کے امام تھے، وہ خالی پیر نہیں تھے جس کو پیر منگل بدھ جمعرہ سمجھا جاتا ہے، وہ واقعی میں وہ پیر تھے جو قرآن و سنت کے عالم اور عالم ربانی تھے. مناظرے میں خلیل احمد امبیٹھی ذلیل و خوار ہوا اور جید علماء نے کہا، اور اس وقت آپ نے اپنی دوستی اس سے ختم کر لی. فرمایا یا تو اپنے استاذ کے نظریے سے توبہ کر یا مجھ سے دوستی ختم کر، اس لیے کہ ہماری یاری اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے. سنیں، یہ ہمارے اکابر کے نقوش ہیں، گہرے دوست تھے، لیکن جب خلیل احمد امبیٹھی نے اپنے استاذ کی پرواہ کی، اللہ کی عزت کی پرواہ نہ کی، تو اس وقت آپ نے اپنی دوستی ختم کی. پورا وہ مناظرہ آج بھی اردو کتاب چھپی ہوئی ہے، نہ ملے تو مجھ سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لے جائیں. تقدیس الوکیل موجود ہے، تقدیس الوکیل عن التوہین رشید والخلیل، یہ کتاب کا نام ہے. خلیل اور رشید کی دونوں کی توہین کے رد میں تقدیس الوکیل اللہ کی تعظیم اور تقریب اور اس کی تقدیس کو بیان کرنے کی، اس کی وکالت کرنے کے حوالے سے یہ بنیادی کتاب ہے. پھر یہ کتاب لکھ کر آپ نے اس مناظرے کو ظاہر کیا اور بتایا کہ اللہ رب العالمین کی شان جھوٹ سے پاک. اور سنیے ایک بات، یہ کتاب آپ نے فوراً حرم شریف بھیجی، ابھی حسام الحرمین لکھی نہیں گئی ہے. یہ کہتے جی امام احمد رضا خان صاحب نے کفر کی مشین چلائی. میں نے کہا نہ، جو کافر تھا اس کو کافر کہا، کافر بنایا کسی کو نہیں، بنے وہ خود ہیں، بنے وہ خود ہیں. امام احمد رضا ایک جید مفتی تھے، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے حکم واضح کیا. امام احمد رضا نے حکم شرع واضح کیا ہے، کسی کو کافر نہیں کہا، حکم شرع واضح کیا، کافر تو وہ خود بنے، سمجھ رہے. ابھی حسام الحرمین تاریخ جانے، آپ نوجوان ہیں، تاریخ جانے آپ اہل علم ہیں، ابھی حسام الحرمین لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تقدیس الوکیل حرم شریف پہنچ گئی. اور حرم شریف میں اس وقت لال رومال والے نہیں بلکہ سبز چادر والے تھے، سمجھ میں آئی بات. تو سلطنت عثمانیہ اور جید علماء اہل سنت کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے تقدیس وکیل کی تصدیق کی، اور گنگوئی اور خلیل امبیٹھی کو کفر کے فتوے ٹھوکے. یہ مسئلہ جب بڑھ کر بریلی پہنچا، پھر امام احمد رضا نے اس پر کام کیا، اور کام کر کے پھر امام احمد رضا پہنچے حرم شریف، پھر حسام الحرمین پہ تقریض ہوئی. لیکن یہ غلام دستگیر قصوری کا نام کبھی نہیں لیں گے آپ کے سامنے، یہ اپنا غصہ نکالیں گے تو اعلی حضرت پر نکالیں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ مضبوط آدمی اگر اس میدان میں کوئی تھا جنہوں نے گاڑ کر رکھا ان کو، کیونکہ غلام دستگیر قصوری کی خدمت تو ہے لیکن وہ فتنہ ختم نہیں ہو پایا، لیکن جس نے گاڑ دیا زمین کے اندر وہ امام احمد رضا تھا، اس لیے یہ اس کے پیچھے چلے. لیکن ہم نے کہا سنو، چاہے گولڑا کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب ہو، یا سرہند کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا خیرآباد کے اندر حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا بدایون کے اندر حضرت سید فضل الرحمان فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا تاج الفحول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، یا جہلم کے اندر وہ جید علماء موجود ہوں، یا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ، یا قصور کے اندر حضرت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہو، یا مصر کے اندر اس وقت علامہ یوسف نبہانی موجود ہو، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں اے احمد رضا جو تو نے کہا ٹھیک کہا. کیوں؟ کہ جس سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا کا، کیونکہ یہ علاقے اللہ نے بنائے اپنے محبوب کی عظمت کے لیے ہے. اور یقیناً اس فکر کو امام احمد رضا نے اجاگر کیا اور پوری دنیا سے اس کی پذیرائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو آپ یہاں پر یاد رکھیں، اور میں اپنی گفتگو کو یہاں پر
اختتام کی طرف لے جاتا ہوں اور ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا. یہ ضمناً میں نے بات اس لیے لایا ہوں تاکہ اس میں آپ کا ذہن جو ہے مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ جہاں پر یہ کہنا الواحد القدیم القادر الحی تو پھر اس کے تقاضے بھی ہونے چاہیے. زندہ ہے تو پھر اس کو اسی طرح زندہ مانو, قدیم ہے تو پھر اس کو اسی طرح قدیم مانو, وہ قادر ہے تو پھر اسی طرح قادر مانو کہ کس چیز پر قادر ہے اور کس چیز کی نسبت اس کی قدرت کی طرف نہیں کرنی چاہیے, اس طرح مانو. حی ہے زندہ رکھنے والا ہے تو کس طرح ہے, العلیم علم والا ہے تو کیسے علم والا ہے, اس کے علم کی شان کیا ہے. تو لہذا میرے دوستو وہ بکری کے بال گھسیٹنے والا جو شخص تھا اس کے حکم کی پذیرائی نہیں کی گئی. اور ایسی بات اگر کوئی شخص جو اللہ کی توحید اور اللہ کے عرفان کو جانتا ہے اور مکلف ہے اگر وہ بات کرے گا کہ یا اللہ تو زمین پر آ میں تیرے بال بناؤں میں تیرے بالوں کو سواروں, تو بالاتفاق اس کی تکفیر میں کوئی شک نہیں ہوگا, اس کی تکفیر میں کوئی شک نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت کی طرف اس بات کو پھیلا رہا ہے. ایک بات یہاں پر سن لیجئے, حضرت امام نصفی نے یہ درمیان میں نے اضافہ کیا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے, فرمایا والمحدث للعالم هو اللہ, کہ جہاں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. تو محدث جو ہے وہ اس میں فاعل ہے بمعنی عدم سے وجود میں لانے والا, جب کچھ بھی نہیں تھا تو وجود دینے والا یہ اللہ ہے. تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں خود ارشاد فرمایا وخلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, بدیع السماوات والارض, بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کو. اور بدعت بھی اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کی پہلے کوئی مثال اور نظیر نہ ہو. تو بدیع السماوات, اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا بغیر کسی مثال کے, کہ پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن اس نے بنایا کہ بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا. اور اسی طرح قرآن نے ایک جگہ کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیونکہ وہ محدث للعالم ہے نا کہ عالم کو پیدا کرنے والا, عالم کو جہاں کو پیدا کرنے والا, تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا منکرین قدرت اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے, اس کو بیلنس کیسا رکھا ہے کہ وہ ڈلک کے گر نہیں جاتا, اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے تو اس کی جناب جو ہے کہ گردن اتنی لمبی ہے, اب لگتا ہے کہ اس کا توازن کیسا رہے گا. آپ اونٹ کو ذرا دیکھیں اس کا توازن کیسا رہے گا, چلو پیچھے سے اگر دم بھی بہت لمبی ہوتی تو توازن برقرار ہو جاتا, ادھر سے وہ لمبی ادھر سے گردن لمبی اور بیچ میں اتنا بڑا پیٹ, ٹھیک ہے, لیکن دم تو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے اور گردن اتنی لمبی ہوتی ہے اور اوپر سے قد بھی اس کا ٹانگیں اتنی لمبی ہوتی ہے اور پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. تو خدا نے کہا دیکھا نہیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اے خدا کی قدرت کے منکرو دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اونٹ کو پیدا فرمایا, ویل السمائی کیف رفعت, اور آسمان کو کس طرح بلند کیا ہے, ویل الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کو کس طرح کیوں کر اس نے گاڑا ہوا ہے, ویل الارض کیف سطحت, اور زمین کو اس نے کس طرح بچھایا ہے. فرمایا یہ وہ رب ہے جس نے ان تمام عالم کو پیدا فرمایا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی تخلیق کے بارے میں ذات سے متعلق چند باتیں آنے والے درس میں کل ذکر کریں گے اور اس صفات کو ذکر کریں گے اور رک رک کے ذکر کریں گے تاکہ توحید کے اعتبار سے ہمارے جو ضروری نظریات ہیں وہ مکمل طور پر کلیئر ہو. جس طرح ملا اسماعیل دہلوی جو ان کا سب سے بڑا شیخ طریقت ہے, اس کو غوث اعظم لکھتے ہیں, اور وہ پتا ہے کیا کہتا, کہتا یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کر لے. تو میں نے کہا جب وہ غیب دریافت کرے گا تو وہ علیم کیسا رہے گا, وہ قدیم کیسا رہے گا, جب اسے بھی کوئی بات دریافت کرنی پڑے گی تو پتا چلا معاذ اللہ کہ دریافت کرنے کے بعد وہ علیم ہوا, پہلے جہل تھا. ہم سنی تو یہ عقیدہ کہتے ہیں تم نبی کے علم غیب, یہ کہتے ہو نبی کے علم غیب پر مناظرہ. میں نے کہا تم سے تو خدا کے علم غیب پر ہونا چاہیے, اس لیے کہ تم تو خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جناب اللہ رب العالمین, اللہ صاحب, اللہ کو صاحب کہنا جائز ہے, اللہ کو صاحب کہنا انت صاحب فی السفر, حدیث میں آیا کہ یا اللہ تو میرا صاحب ہے سفر کے اندر, اعلیٰ حضرت نے اس کے لکھا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کو صاحب کہنا جائز ہے. میں اس پر نہیں کہہ رہا, عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ, یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کر لے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چاہے غیب دریافت کر لے تو اس علم میں ازلیت کیا ہوئی, اس علم میں قدیمی صفت کیا ہوئی, ابدی ازلی صفت کیا ہوئی, ہمیش کی کہاں پر گئی. اگر اللہ خود غیب دریافت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ نہیں جانتا, لیکن اہل سنت الحمدللہ جو نبی کے علم کو بھی خدا کے علم سے مانتے ہیں اور کسی کے بھی اختیار کو خدا سے مانتے ہیں اور خدا کے علم کو ذاتی مانتے ہیں بغیر کسی کے دیے سے مانتے ہیں، تو اس کے علم کے بارے میں سنی یہ کہتا ہے کہ اس کا علم تو ایسا ہے کہ نہ اس کے لیے ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے. اور میرے امام نے خالص الاعتقاد میں، امباء المصطفیٰ میں اور امباء الحی کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ حضور کے علم کی اللہ کے علم سے کیا نسبت کہ شرک ہو جائے، کوئی برابری؟ معاذ اللہ، حضور کے علم کو اللہ کے علم سے کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ. اعلی حضرت اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایک قطرے کو جیسے سات سمندر سے تعلق ہو ایسا بھی تعلق یہاں نہیں ہے، کیونکہ حضور کا علم ایک قطرہ ہو اور اللہ کا علم سات سمندر. فرمائیے ظالم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں، فرما اللہ کے علم کے برابر حضور کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سنو، جیسے قطرے کو سات سمندر سے کوئی نسبت ہے؟ قطرے کو کیا نسبت سات سمندر سے؟ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن سات سمندر تو کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتے ہیں، اللہ کا علم تو نہ کہیں سے شروع ہوتا نہ کہیں ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے اس کا علم ہے اور ہمیشہ رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.